السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. آج کی خطبے کا موضوع ہے کرونا وائرس، مہلک بیماریاں اور مومن کا طرز عمل. کرونا وائرس کے تعلق سے آج کل بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، کچھ صحیح ہیں، کچھ غلط ہیں. بعض لوگوں نے اپنی محفلوں کو اس موذی مرض سے سجایا ہوا ہے، نعوذ باللہ. جہاں پر دو لوگ بیٹھے یا چار لوگ بیٹھے، اسی موضوع پر بات ہو رہی ہے، علم کے یا بغیر علم کے. کرونا وائرس کے تعلق سے چند باتیں، اس بیماری کے علاوہ دیگر مہلک بیماریاں جو ہمارے ارد گرد بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. اور مومن کے طرز عمل کیا ہونا چاہیے ایسی مہلک بیماریوں کے تعلق سے، میں موضوع کو چند پوائنٹ میں بیان کرتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے. پہلی بات، عمومی طور پر یہ مہلک بیماریاں ہیں کیوں؟ ابھی ایک بیماری جانے کا نام نہیں لیتی، دوسری اس سے بڑھ کر آ جاتی ہے. ڈینگی وائرس تھا، پھر سوائن فلو ہوا، اور پھر ایک اور وائرس خمرہ وائرس کے نام سے نکلا، اور پھر یہ کرونا وائرس، اور نہ جانے یہ لسٹ کہاں تک آگے بھی چلتی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اس وائرس کے آنے سے پہلے مریض پریشان ہوتے تھے کہ دیکھ مجھے ڈینگی تو نہیں ہو گیا. اب ڈینگی کی بات گئی، اب تھوڑی سی کھانسی جو آتی ہے مریض دوڑتے دیکھ کے اور کہتا ہے مجھے کرونا تو نہیں ہو گیا، اب ڈینگی والی بات گئی. ایک مشکل تھی، اس سے بڑھ کر جب مصیبت آتی تو پہلی والی ہم بھول ہی جاتے. انسان ہے ہی ایسے، ہم بھول جاتے ہیں اور ہمیشہ بڑی مصیبت چھوٹی کو بھلا دیتی ہے. بیماریاں تو ہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن یہ بڑھتی کیوں نظر آ رہی ہیں؟ رکنے کا نام کیوں نہیں لے رہی؟ میڈیکل ریسرچز عروج پر پہنچے ہوئے ہیں، دنیا میں کروڑوں ڈالر لگائے جا رہے ہیں بعض موذی بیماریوں کے علاج کے لیے، اور ریسرچز میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی قواحت نہیں ہے، ہونی چاہیے، میڈیکل سائنس میں ترقی ہونی چاہیے، اس میں کوئی قواحت نہیں ہے. لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے یہ بیماریاں بڑھتی کیوں جا رہی ہیں؟ کہیں اس پر ہمارا تو کوئی کردار شامل نہیں ہے کسی نہ کسی صورت میں. مومن کا طرز عمل, اس سے پہلے کہ میں چیزیں بتاؤں کیا ہونا چاہیے, کیونکہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں ایسے مسائل میں, دو قسم کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. پہلی قسم کے وہ لوگ, وہ مومن جو مصیبتوں میں اپنی مرضی سے خواہش نفس سے بات نہیں کرتے, ان کا ایمان ان کی رہنمائی کرتا ہے, اور اس ایمان کی رہنمائی کے مطابق وہ بولتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں. اور دوسری قسم کے لوگ جن میں ایمان کی کمزوری ہے, وہ اپنی خواہشات نفس کے مطابق بات کرتے ہیں, ان کی خواہشات نفس ان کی رہنمائی کرنے والی ہوتی ہے, اور وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے آنکھیں بند کر چلنے والے بن جاتے ہیں. ایمان والے علم سے بات کرتے ہیں, اور کم ایمان والے لوگ جو ہیں وہ بغیر علم کے جہالت سے بات کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہم ان دونوں میں سے کہاں پر ہیں, کس صف میں کھڑے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ بیماری ہوتی کیوں, مومن کیا کہتا ہے, جس کے پاس علم ہے مومن وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. ظہر الفساد, فساد ظاہر ہوا, عام ہوا, فی البر تری میں, سمندروں میں, فی البر خشکی میں, والبحر تری اور سمندروں میں. کیوں ظاہر ہوا, کیوں عام ہوا؟ بما کسبت ایدی الناس, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا. انسان کے اعمال ذمہ دار ہے اس فساد کے جو عام اور ظاہر ہوا زمین پر, خشکی پر اور تری پر. تو یہ فساد کیوں ظاہر ہوا, سبب بتا دیا ہے, ہمارے اعمال ہیں, اور ظاہراً جب فساد ہوا تو اعمال ہی ہمارے فاسد ہی ہیں, ورنہ ہرگز ارحم الراحمین کی رحمت کے تقاضا یہ نہ تھا کہ ہمارے اعمال تو صالح ہوتے اور اس کی جزا میں یہ فساد ظاہر ہوتا. جتنے یہ فساد نظر آ رہا ہے اس سے بڑھ کر فاسد ہمارے اعمال ہیں. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, تاکہ ان کو ان بعض اعمال, برے اعمال کا مزہ چکھائے. کن کی اعمال؟ ہمارے اعمال. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ وہ لوگ واپس پلٹے, توبہ کریں, سیدھے راستے پر چلنے والے بنے, حق کے راستے کو اپنائیں, فرما برداری کے راستے کو اپنائیں, اور اپنے ان فاسد اور ناکار اعمال سے دوری اختیار کرے. تو مومن سب سے پہلے اس مسئلے کو اپنے ایمان کی روشنی میں دیکھتا ہے اور سر جھکا کے کہتا ہے, یہ بڑھتی ہوئی مصیبتیں, یہ بڑھتی ہوئی مہلک بیماریاں جو عام ہوتی نظر آ رہی ہیں, اس کی بنیادی وجوہات میں سے میں بھی ایک وجہ ہوں, میرے بد اعمالیاں بھی ذمہ دار ہیں ایسی مہلک بیماریوں کے ہونے میں. سیدنا عمران بن حسن رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں, ایک وقت شدید تکلیف میں مبتلا ہوئے. عیادت کے لیے بعض صحابہ گئے تو شدید درد کی وجہ سے ان کی حالت بگڑی ہوئی تھی، تو کہنے والے نے یہ کہا کہ ہمیں آپ کو اس حالت میں دیکھ کر ترس آ رہا ہے آپ. جواب میں فرماتے ہیں، یہ تکلیفیں، یہ بیماریاں گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ اس تکلیف سے معاف کر دیں گے. گناہوں کا کفارہ ہے. دوسری بات، کرونا وائرس کے تعلق سے جو آج کل عام ہے، میں اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ لوگ اگر بات کرنا شاید چاہتے ہیں تو علم سے بات کریں ورنہ خاموشی اختیار کریں. ایک وائرس ہے جیسے کہ دوسرے وائرس ہیں، اور عام طور پہ یہ فلو وائرس جو ہے اسی کی ایک قسم ہے جس کے اندر ایک اندرونی تبدیلی آئی ہے، پھر اس نے دوسری شکل اختیار کر لی ہے. اور جب یہ کسی شخص میں داخل ہو جاتا ہے تو تقریباً 14 دن کے بعد اس کے جو آثار ہیں وہ نظر آنا شروع ہوتے ہیں، جس میں شدید بخار، نزلہ اور کھانسی سر فہرست ہیں. باقی جسم کا درد، سر کا درد اور دیگر چیزیں جو بعد میں ہیں، لیکن یہ تین چیزیں خاص طور پر کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ جا کے پھیپھڑوں پر جا کے اٹیک کرتا ہے، اور ہلاکت کی وجہ بھی یہی بنتی ہے کہ پھیپھڑے ناکارہ ہو جاتے ہیں اور مریض سانس نہیں لے سکتا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض مریض وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوتے ہیں تو اس سے نمونیا ہو جاتا ہے، وائرل نمونیا، جس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ مر بھی سکتا ہے. یہ وائرس کیسے منتقل ہوتا ہے؟ ابھی تک جو اسٹڈیز ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ ڈراپلیٹ انفیکشن ہے. اور ڈراپلیٹ کہتے ہیں جو منہ سے جو بولتے ہوئے یا چھینک مارتے ہوئے یا کھانسی کرتے ہوئے جو یہ راز نکلتا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو اس سولوشنس کے جو منہ کے اندر ہے، سیکریشنس کے جو نکلتے ہیں، جو دوسرے مریض جب لگ جاتے ہیں وہ انہیں انہیل کر لیتا ہے، جس کے اندر چلے جاتے ہیں چاہے منہ کے ذریعے سے یا ناک کے ذریعے سے، تب جا کے یہ وائرس جو ہے دوسرے مریض میں بیماری کا اثر کر سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعضوں نے ماسک چڑھائے ہوئے ہیں تاکہ جب کوئی مریض کھانسے تو وہ آپ کے سامنے، تو وہ وائرس آپ میں منتقل نہ ہو جائے. اور یہ اسٹڈی تو نہیں ہو، لیکن بعض ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے ماسک بھی استعمال کیا ہے بعض ہاسپٹل میں، اور عجب ہے کہ یہاں کے بہت بڑی ہاسپٹل ہے، وہاں کا جو آئی سی یو کا ہیڈ ہے وہ بیچارہ بھی اس وقت وینٹیلیٹر پہ پڑا ہے، زندگی موت کے کشمکش میں اسے بھی اس وائرس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، ہر اس مریض کو جس مرض میں مبتلا ہے یا کسی اور مرض میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. تو بعض ڈاکٹروں نے یہ کہا کیونکہ وہ وہاں پہ کام کرتا تھا ہاسپٹل میں، اور اس نے ماسک ظاہر استعمال کیا ہے کیونکہ بڑی ہاسپٹل، معروف ہاسپٹل ہے، تو لگتا یہ ہے کہ ایئر بورن ہے. ایئر بورن کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مریض جس کو ایسی مرض ہے، جس مرض ایئر بورن کے ذریعے سے منتقل ہو، جیسے کہ ٹی بی کی بیماری، ٹی بی کی بیماری ایئر بورن ہے کہ ہوا میں جراثیم رہتے ہیں، اگر مریض آپ کے سامنے سے یا کمرے میں گزر جاتا ہے تو اس کمرے کے اندر 24 گھنٹے تک وہ جراثیم رہتے ہیں، اس کے بچاؤ کے لیے ماسک 24 گھنٹے پہننا پڑتا ہے، اور اس کے لیے خاص قسم کا ماسک ہوتا ہے ایئر بورن کے لیے، جیسے کہ آپ نے دیکھا N95 ماسک بھی ہے، کافی زیادہ اس کا بھی استعمال ہوا ہے. بہرحال چاہے ایئر بورن ہو یا ڈراپلٹ ہو، زیادہ تر ڈراپلٹ ہی کہا جا رہا ہے، یہ بعض ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ ایئر بورن بھی ہو سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض ہاسپٹل میں مسلسل ماسک لگا رہتا ہے تاکہ یہ بیماری جو ہے منتقل نہ ہو جائے. الغرض، اور یہ بھی ایک علمی بات سمجھ لیں کہ 100% ہلاکت یقینی نہیں ہے. ابھی تک جو کیس سامنے آئے ہیں تقریباً 20 سے 30%، 100 میں سے 20 سے 30% لوگ مرے ہیں تقریباً، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑی پرسنٹیج بڑی ریشو ہے یہ، لیکن یہ سمجھنا کہ جس سے یہ وائرس جس میں داخل ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا مر گیا، یہ غلط فہمی ہے. اور جن کی ڈیتھ ہوئی ہے غالباً جو ہے اکثر وہ لوگ تھے جن کی امیونٹی کمزور تھی، جیسے کہ بوڑھے تھے بہت زیادہ، یا شوگر کے مریض تھے، یا کسی اور دوسری بیماری میں مبتلا تھے، مزید بیماری میں. تو عام طور پر ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. تو ہر مریض کی ہلاکت لازمی نہیں ہے، یہ بھی جان لیں. اس کے علاوہ دوسری مہلک بیماریاں جو ہیں ان کے بھی اسباب ہیں، ان کے بھی سائن سمٹمز ہیں. اگر کسی شخص نے کوئی بات کرنی ہے کسی بھی بیماری کے تعلق سے، تو اسے علم کی بنیاد پر بات کرنی چاہیے. پوچھ لیں پھر بات کریں، صرف سنی سنائی پر بات نہ کریں. اس سے انتشار زیادہ ہوتا ہے، مصیبتیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، لوگ پہلے سے ڈرے ہوئے ہیں اور ان کے لیے ایک مصیبت آپ بھی کھڑی کر دیتے بغیر علم کے بات کر کے. دوسری بات، اس مرض کی وجہ یا کسی اور مرض کی وجہ تو ہم جانتے تو ہیں، چلو وائرس ہے پتہ چل گیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے یہ اونٹ سے منتقل ہوا، شروع میں اصل میں اونٹ میں تھا، تو اونٹ سے پھر یہ انسان میں آیا ہے. اور بعض لوگوں نے اونٹوں سے نفرت کرنا شروع کر دی، اونٹوں کو گالیاں دینا شروع کر دی، یا جس شخص سے وہ ملا پھر اسے بیماری ہوئی اس کو گالیاں دینا شروع ہوئی کہ اس کی وجہ سے میں بیمار ہوا یا میرا بچہ بیمار ہوا، اور لان تان کرنا شروع کر دیے، اپنے مسلمان بھائی سے نفرت کر بیٹھے. اب اس کا کیا قصور، اگر وہ بیماری میں مبتلا تھا اسے خود نہیں پتا تھا بیچارے کو، وہ بیچارہ آپ سے آ کے ملا، یا آپ نے اسے دعوت دی ہے، یا اس نے آپ کو دعوت دی ہے، اس کو اگر یہ تکلیف تھی یا گھر میں کسی کو تھی، آپ یہ بیماری منتقل ہو گئی ہے، تو اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے کیوں منہ سے نکالا کہ تمہارے جسم میں ڈالے جان بوجھ کے؟ آپ کے مقدر میں بیماری لکھی تھی جیسے اس کے مقدر میں لکھی تھی، لیکن اب اس کو برا بھلا کہنا یا بیماری پر لعنت بھیجنا، لعنت ہو اس وائرس پر، بعض لوگ کہتے ہیں یہ ملعون وائرس ہے، اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ وہ بھی تمہاری طرح ایک مخلوق ہے اور مأمور ہے، اسے حکم دیا گیا اس نے بیماری پھیلانی ہے. جیسے کہ بعض اوقات آندھی آتی ہے اور بعض لوگ آندھی کو گالی دیتے ہیں، لعنت آندھی پر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آندھی پر لعنت نہ بھیجو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے والی ہے. یہ ہوا اپنی مرضی سے چلتی ہے، اللہ کے حکم سے وہ آئی ہے، اگر تباہی بھی اس نے مچائی ہے تو اللہ کے حکم سے مچائی ہے، اگر تمہیں نقصان بھی پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچا ہے. اس بیچاری کو، آندھی بیچاری ہوتی ہے کیا، اسے کیوں گالی دیتے ہو؟ اگر گالی دینا جائز ہوتا، جو کہ جائز نہیں ہے، تو اپنے آپ کو کوستے، اپنی شکل کو آئینے میں دیکھ کے کہتے کہ میرا اس مصیبت میں کتنا ہاتھ ہے. لیکن یہ بھی جائز نہیں ہے، گالی دینا جائز نہیں، اپنے آپ کو گالی دینا بھی جائز نہیں ہے، لیکن ملامت کرنا ضروری ہے. اپنے آپ کو پر ملامت کریں اور دیکھیں کس تباہی کے پیچھے میرا کیا ہاتھ ہے. الغرض مومن، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مومن کی ایمان رہنمائی کرتا ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں مسائل کو تولتے ہیں پھر بولتے ہیں، سلف صالحین کی طرز عمل کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، تاکہ ہم بھی ویسے بنے، ان کے راستے پر چلنے والے بنے، جن کے راستے پر چلنے کی ہم صبح شام دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کیا راستہ تھا ان کا، وہ بیمار ہوتے تھے کہ نہیں؟ اگر ہوتے تو پھر کرتے کیا تھے؟ مصیبتیں آتی تھی، ان کا طرز عمل کیا تھا؟ آندھیوں میں طوفانوں میں وہ کیا کیا کرتے تھے اور کیا کہا کرتے تھے؟ آج ہم کیا کہتے اور کیا کرتے ہیں؟ لا تسب الريح، آندھی کو گالی مت دو. کیوں؟ فإنها مأمورة، سے حکم دیا گیا ہے. دوسرے لفظوں میں جو آندھی کو گالی دیتا ہے وہ اپنی حالت یہ کرے جس نے اسے بھیجا ہے وہ بھی اس گالی میں شامل ہے، نعوذ باللہ. زبان سے تو کوئی نہیں کہتا لیکن اس کے اس طرز عمل سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جب کسی بیماری کو یا کسی آندھی کو یا طوفان کو کوئی گالی دیتا ہے تو حقیقتاً وہ اس کے رب کو گالی دینے والا ہوتا ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے. اور پھر رہ گئی بات سبب کی، اسباب تو ہیں، اگر اونٹ بھی سبب بنا ہے تو اونٹ کا کیا قصور ہے؟ ہاں اگر گوشت نہیں کھانا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن اونٹ کو گالی دینا، یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ اونٹ سب سے زیادہ مہنگا گوشت تھا یہاں پہ سعودی عرب میں، اب سستے سب سے سستا ہو گیا ہے، کوئی خریدتا ہی نہیں. بیماری کہیں ایک سے پھیلی تھی، اب بعض لوگوں نے کہا کہ اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، کس نے کہا بھی حرام ہو گیا؟ کہتے بیماری نہیں سنی آپ نے، پھیل رہی ہے. میں نے کہا اونٹ کے گوشت کے کھانے سے پھیل رہی ہے. حرام اور حلال یہ طے ہو چکا ہے، آپ کسی نے اجازت دی ہے کسی حلال کو حرام کر دیں؟ یہ گوشت آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جراثیم موجود ہیں، اور پھر مجھے بتائے کون کچا گوشت کھاتا ہے اونٹ کا؟ ہاں اونٹ کا گوشت ہے، کیونکہ کچھ دنوں پہلے وزیر کا، وزیر صحت کا ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ گوشت اور دودھ سے وائرس پھیل سکتا ہے، جبکہ اگر کچا گوشت کھایا جائے اور دودھ کو بغیر یعنی گرم کیے کوئی شخص اگر پی لیتا ہے تب. تو لوگوں نے بات کو عام کر دیا کہ گوشت سے وائرس جو ہے پھیل رہا ہے اور دودھ سے پھیل رہا ہے. سورہ نے مزید وضاحت کی ہے، کچا گوشت کتنے لوگ کھاتے ہیں؟ کوئی کھاتا ہے کچا گوشت؟ سبحان اللہ. تو پکا ہوئے گوشت سے وائرس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور دودھ کو جب آپ گرم کرتے ہیں ابال کے آپ پیتے ہیں، اور پینا بھی ابال کے چاہیے تاکہ بیماریاں جو ہے یا اور جراثیم جو ہیں چاہے کرونا وائرس ہو نہ ہو، تو ابال کے دودھ آپ پیتے ہیں تو اس میں فائدہ ہے، ورنہ اگر آپ ویسے دودھ پی لیتے بغیر ابلا ہوا تو اس میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. الغرض، تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نہ تو بیماری کو برا بھلا کہو اور نہ ہی کسی اور مصیبت کو برا بھلا کہو. اگر برا بھلا کہنا ہے کسی کو تو پھر وہ ہم خود ہیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں، ہم کیسے ہیں. اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ام السائب بیمار ہوئی، شدید بخار تھا، آپ سب عیادت کے لیے گئے، حال پوچھا تو عرض کرتی مجھے شدید بخار ہوا، لا بارک اللہ فیہ، بخار کو کہا. اگرچہ لفظ میں دیکھیں کوئی بڑی گالی بھی نہیں ہے، کیا بخار میں برکت ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے، لیکن لفظ اللہ بارک اللہ فیہ، مومن کی زبان سے ایسی باتیں تو اچھی نہیں لگتی نا، ناگواری کی باتیں. اگرچہ تکلیف ہے، شدید بخار تھا، اور عورت ویسے کمزور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بخار کو گالی مت دو، یہ آدم کی اولاد کے گناہوں کے ایسے جھڑ دیتے ہیں، یہ جو بخار ہے جیسے لوہے کو جو ہے گرم کر کے اسے صاف کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، لوہا دیکھا ہے، زنگ ہوتا ہے نا لوہے کا، کیسے صفائی ہوتی ہے لوہے کی، اسے گرم کر کے لوہے کو تپایا جاتا ہے اور اسے پھر صاف بھی کیا جاتا ہے. اور آدم کی اولاد بھی، انسان بھی جب خطا میں ڈوب جاتا ہے، نافرمانیوں میں ڈوب جاتا ہے، تو یہ تکلیفیں اور یہ بخار جو ہیں ان کی وجہ سے یہ بیماریاں اور یہ تکلیفیں جو اس کو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. تیسری بات, موت حق ہے, موت سے کو بچ سکتا ہے, چاہے کرونا وائرس سے موت ہو یا نہ ہو, یا کسی مہلک بیماری کی وجہ سے موت ہو یا نہ ہو, مرنا تو ہے نا, تو موت حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونو یدرککم الموت, اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں پر بھی ہو تمہیں موت ہو کے رہے گی, موت پہنچے گی, تمہارا ادراک کرے گی, اور تم مر ہی جاؤ گے اگرچہ تم بروج مشیدہ میں کیوں نہ ہو, بڑے بڑے عمارتوں میں کیوں نہ ہو, چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. موت کا فرشتہ آتا ہے اور روح قبض کر کے چلا ہی جاتا ہے, ہم صرف دیکھنے والے بن جاتے ہیں. وہ ترس نہیں کھاتا نہ چھوٹے بچے پر, نہ بوڑھے بزرگ پر, نہ بیمار کو دیکھتا ہے, نہ تندرست کو دیکھتا ہے, نہ وہ کرونا وائرس کو دیکھتا ہے, اور نہ ہی وہ کسی اور مہلک بیماری کو دیکھتا ہے. جب اللہ کا حکم آتا ہے اور اس انسان کی زندگی کے خاتمے کا وقت آتا ہے, موت کا فرشتہ آتا ہے اور روح لے کے ہی جاتا ہے. جب موت حق ہے, ہم بچ ہی نہیں سکتے, اور موت کے اسباب بہت ہی زیادہ ہیں, کرونا وائرس تو ایک سبب اسباب میں سے نا, یہ مہلک بیماریاں سبب ہے اسباب میں سے, اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ مر رہے ہیں, تندرست بھی مر رہے ہیں, بیمار بھی مر رہے ہیں. رات کو آپ سے ملاقات ہوتی ہے, ملتے ہیں, آپ لوگ گپ شپ کرتے ہیں, صبح فجر کی اذان کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ فلان مر گیا ہے, پتہ چلتا ہے, یہ میسج آ جاتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد اس کا نماز جنازہ ہے. ابھی رات تو میرے ساتھ ہی تھا, کچھ بھی نہیں تھا, ٹھیک ٹھاک تھا, صحت بھی اچھی تھی, وقت اس کا اختتام کو پہنچا اور وہ دنیا سے چلا گیا. ایک وقت ہمارا بھی مقرر ہے, کب آئے گا نہیں پتہ, اس کا وقت آ گیا تھا, وہ وقت میرا بھی ہو سکتا تھا, لیکن اس کا بلاوا پہلے آ گیا ہے, میرا وقت بھی آنے والا ہے. اس موت کے لیے جو حق ہے, میں نے کیا تیار کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ جتنا مرنے سے ڈر ہے اتنی ہی اس مرنے سے غفلت بھی ہے, یا شاید اس ڈر سے زیادہ غفلت بھی ہے. اگر واقعی موت سے ہم ڈرتے تو پھر آج غفلت میں نہ ڈوبے ہوئے ہوتے. تو کیا کرنا ہے موت کے لیے؟ تیاری کرنی, اور کیا کرنا ہے؟ تیاری کیسے کرنی ہے؟ کفن پہننا ہے, کفن پہن کے چلتے پھرتے رہو, یہ تیاری ہے؟ نہیں, یہ موت کی تیاری نہیں ہے. گھر میں قبر کھودنی ہے؟ نہیں, یہ بھی تیاری نہیں ہے. روزانہ قبرستان جائیں؟ یہ بھی تیاری نہیں ہے. روزانہ اپنے آپ کو بدلو, یہ تیاری ہے. قبرستان جانے میں اور قبروں کو دیکھنے میں اچھی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تذکر بالموت وکفى بالموت واعظا, موت بھی ایک نصیحت ہی ہے اگر کوئی نصیحت لینا چاہے, لیکن موت کی تیاری یہاں سے ہوتی ہے, دل سے ہوتی ہے اصل تیاری. اور موت کی تیاری کے لیے دو لفظوں میں کہہ دوں, حقوق کی ادائیگی سے ہوتی ہے. حقوق کی ادائیگی, جس نے حق جو اس پر فرض ہیں ادا کیے ہیں ابھی تک اس کی سانس جاری ہے، اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ موت کے لیے وہ تیار تھا، جبکہ اس نے اپنے اوپر جو فرض حق تھے، واجب حق تھے، وہ ادا کر چکا ہے اس وقت تک، مرتے دم تک. اور روزانہ انسان اپنا محاسبہ کرے، میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا آج، کسی پر ظلم تو نہیں کیا. اکثر لوگوں کے ذہن جو ہے جا رہے ہیں حقوق العباد پہ، وہ بات درست ہے، حقوق العباد لوگوں کے حقوق، فرض حقوق جو ہیں ان کی ادائیگی فرض ہے، لازم ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر کسی کا ناجائز مال چھینا ہے، ابھی سانس جاری ہے، واپس کرو. کسی سے ادھار لیا ہے، واپس کر سکتے ہو، آسانی ہے واپس کرنے میں تو واپس کرو. اگر کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، ابھی سانس جاری ہے، واپس کر سکتے ہو، فوراً واپس کرو. کل کا انتظار مت کرو، ہو سکتا ہے کہ کل سے پہلے موت کا فرشتہ آ جائے، پھر واللہ ہی سوائے حسرت کے باقی کچھ رہتا نہیں ہے. ایک لمحہ بھی موقع نہیں ملے گا کہ میں نے فلان فلان کا حق ادا کرنا ہے باقی ہے، اللہ کی قسم ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا. اگر ناجائز کسی کا مال پہ قبضہ کیا ہے یا لوٹا ہے، کسی بھی ذریعے سے، دھوکے سے یا چوری سے، ڈکیتی سے، کسی بھی ذریعے سے، اسے واپس کرو. اگر سود خور ہو، ابھی توبہ کرو. یہ لاکھ روپے کہاں جائیں گے؟ جیسے آئے ہیں ویسے ہی حرام میں چلے جائیں، تمہیں اس سے کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا ہے، ان پیسوں کو بچانا ہے. قبر میں جائیں گے تمہارے ساتھ، جو چیز قبر میں تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اس کے لیے تو محنت کرو نا، جو قبر کو بھی آگ کا گڑا بنا دے اس کے لیے کیوں پریشان ہو؟ بعض لوگ سود سے توبہ صرف اس لیے نہیں کرتے کہ صرف سود کا مال بینکوں میں کروڑوں روپے ہے، اب کروڑوں روپے یوں ہاتھ کانپتے، دل کانپتا ہے. اپنا جو مال ہے وہ لاکھوں میں ہے، سود لے لے کے پتہ نہیں، بعض لوگ ادھار دیتے ہیں، سود پہ دیتے ہیں، اور لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے. دور جاہلیت کا سود. آج کل بعض مسلمانوں کی زندگی میں اتنا اثر کر چکا ہے، واللہ حیرانگی ہوتی ہے کہ مسلمان اس میں بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس نے اس کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے. وہ بیچارہ آتا ہے اپنی ماں کے علاج کے لیے، بچے کے علاج کے لیے ادھار لیتا ہے، سود پہ اسے ادھار دیتا ہے، وہ واپس نہیں کر سکتا وقت پہ، سود بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے اپنا غلام خادم بنا دیتا ہے، اس کے قدموں میں پڑا ہوتا ہے. اور بعض ایسے ظالم ہیں جو اس کے گھر کی بیٹیاں چھین لیتے ہیں سود کی وجہ سے. میں کسی ہندو کی بات، یہودی کی بات نہیں کر رہا، میں ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں. کہاں گیا اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر؟ مرنے والے نہیں ہیں کیا یہ لوگ؟ ابھی وقت ہے، سانس جاری ہے، اللہ کے لیے آنکھیں کھولو اور ان مظالم کو واپس کرو جس پر ظلم کیا ہے، اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، اسے بھی آزاد کرو. سود ہے، حرام ہے، والدین کی نافرمانی ہے، رشتے کو توڑنا ہے، جو بھی جرم کر چکے ہو یا کر رہے ہو، ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا، ورنہ بیماری لاحق ہو یا نہ ہو، اللہ کی قسم موت آ کے ہی رہے گی. اور جو سب سے بڑا حق ہے اس انسان پر، اس کے رب کا حق ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. توحید عبادت کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اس سے پہلے کہ موت آ جائے کہ ہماری زندگی توحید پر قائم ہے کہ نہیں، ہم نے توحید کو سمجھا ہے کہ نہیں، میری عبادت، میری نماز، میرے روزے، میرا حج، میرا عمرہ، میری دعا، پکار، میری مدد، یہ سارے توکل اور دل کی دیگر عبادات صرف اللہ کے لیے ہیں یا کسی اور کے لیے بھی ہیں؟ اگر صرف اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری عبادات، اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا یا کوئی برحق معبود نہیں، ایک اللہ ہی سچا معبود ہے، باقی سارے معبودات باطل ہیں، جھوٹے ہیں. اگر میری ساری عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں تو یاد رکھیں آپ نے اللہ تعالیٰ کا اس توحید کا حق ادا کر لیا ہے، بنیادی حق آپ سے ادا ہو گیا ہے. باقی گناہ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، یہ ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. ایسی عظیم حق تلفی ہے، بلکہ جرم اور ظلم عظیم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی بھی ذات کو شریک ٹھہرایا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جسے چاہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، معاف کر دے. اس کی مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں، اس مطلب یہ ہے کہ شرک سے بچیں، شرک سے ڈریں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، ابو الانبیاء، ابو المرسلین، ان کے بعد کسی اور انسان کی ذریت میں سے کوئی نبی نہیں آیا، اس لیے ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. کیا دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے؟ آج تو ہم بے خوف ہو چکے ہیں، شرک سے بے خوف ہیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کبھی میں ایک پورا خطبہ دوں گا صرف دعا ابراہیم علیہ السلام پہ. دعا تو دیکھے اس پیارے نبی کی، پیاری دعائیں تو دیکھے کیسی ہیں، اور ہم کیا دعائیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے، اور انبیاء کیسے مانگتے تھے اپنے رب سے دعائیں. ان دعاؤں میں سے ایک پیاری سی دعا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، جنبنی مجھے ایک جانب دور کر دے، کس چیز سے؟ شرک سے، بتوں کی عبادت سے. وجنبنی مجھے ایک جانب دور کر دے، وبنیہ اور میری اولاد کو بھی ایک جانب دور کر دے، کس چیز سے؟ ان نعبد الاصنام، کہ ہم بت پرستی کریں، شرک کریں، شرک سے دور کر دے. جیسے کہ دریا کے دو کنارے ہوتے جو کبھی مل نہیں سکتے، جانب کہتے ہیں اسے دریا کے دو کناروں، اسی طرح مجھے بھی دور کر دے، میرے زندگی کو شرک سے دور کر دے. یہی اللہ کے پیارے پیغمبر تھے جنہوں نے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا. یہ نہیں کہے بیٹھے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں نے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا ہے، اب مجھے کوئی خوف نہیں ہے شرک سے، میں مومن ہوں، پکا موحد ہوں، میرے جیسا کون ہے دنیا میں؟ اللہ کا نبی ہوں میں، شرک سے میں نہیں ڈرتا. اللہ تعالیٰ کیا ہمیں سبق دے رہا ہے؟ اللہ کے یہ عظیم نبی ڈرتا ہے شرک سے، ہم کیوں آج بے خوف ہو گئے ہیں؟ سبحان اللہ. اور زندگی ساری اسی وجہ سے ان کو آزمایا گیا ہے، تکلیفیں پہنچی ہیں، گھر سے نکالا گیا ہے، آگ میں ڈالا گیا ہے، جلا وطن کیا گیا ہے. وجہ کیا تھی؟ صرف توحید ہی وجہ تھی. توحید کا سبق دیتے تھے، لوگوں کو منع کرتے تھے کہ جن بتوں کو تم اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہو یہ اس لائق نہیں ہیں، ایک ہی رب کو پکارو. انکار کیا، دھتکار دیا، ہلاک ہوئے سارے، اور خود اللہ کے فضل و کرم سے اور ان دعاؤں سے اور ثابت قدمی سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نبوت سے اور رسالت سے، ان عظیم نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی ذریت کو شرک سے دور کیا. آج ہم اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرتے ہیں کبھی؟ کتنے ہم میں سے جو ایسی دعا اپنے رب سے کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم بے خوف ہو چکے ہیں. پانچ نمازیں پڑھ لیتے ہیں با جماعت سینہ تان کے چلتے اور کہتے ہیں ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. الغرض موت کی تیاری دو لفظوں میں کیا تھی؟ حقوق کی ادائیگی. مخلوق کے حقوق ہیں, آپ کے نفس کا حق ہے اور رب کا حق ہے جو سب سے عظیم حق ہے, توحید کا حق ہے. پھر فرائض کی ادائیگی, جو فرائض ہمارے اوپر فرض ہیں. فجر کی نماز آج میں نے پڑھی با جماعت کے, نہیں پڑھی, میرے اوپر فرض تھی. اگر موت آ جاتی ہے نماز نہیں پڑھی, کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو ہم؟ نماز کو چھوڑنا کفر ہے, کبھی سوچا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترکہا فقد کفر, جس نے نماز کو ترک کیا چھوڑا اس نے کفر کیا ہے. چوتھے نمبر پر بغیر علم کے بات نہ کریں, ہر سنی سنی بات کو آگے نہ پھیلائیں. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ شادی بیاہ میں جاتے ہیں, آٹھ دس لوگ بیٹھے ایک گروہ بنا کے, ایک ٹولہ بنا کے, ارے تمہیں پتہ ہے اتنے بندے مر گئے, یہ حکومت چھپاتی ہے, ہزاروں لوگ مر گئے ہیں. اگر حکومت چھپاتی ہے وہ اگر جھوٹ بول رہے, تم کون سا سچ بول رہے ہو بھائی؟ یعنی ایک اگر جھوٹ ہے تو تم کون سا سچ بول رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کوئی اسٹیٹکس تمہارے پاس ہیں؟ تمہیں اس چیز کی تکلیف دی گئی ہے کہ تم نے جا کے ڈھونڈنا ہے ہسپتالوں میں اور جا کے دستک دینے دروازوں پر کتنی تمہارے گھر کے اندر کوئی مریض ہے کرونا کا کہ نہیں ہے, اور پورے سودرا میں جا کے تم نے چکر لگا کے گنا ہے, پھر آپ بات کر رہے ہیں علم کی بنیاد پہ؟ تم بھی تو جھوٹ ہی بول رہے ہو, تم کون سا اچھا کام کر رہے ہو؟ اگر وہ جھوٹے ہیں تو وہ جانے, ان کا رب جانے بھائی, تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ انہوں نے اپنا حساب دینا ہے, تم نے اپنا حساب دینا ہے, نہیں تو تمہارا کہاں کا کمال ہے بھی اگر ان کا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, کہ شخص کے لیے جھوٹا ہونا کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنتا ہے اسے آگے بیان کر دیتا ہے بغیر تحقیق کے. اس مجلس میں آٹھ دس لوگ جو تھے نا, جنہوں نے آپ کی بات کو سنا, انہوں نے آ کے جا کے آگے اس بات کو پھیلا دیا, وہ بھی آپ کے جرم میں برابر کے شریک ہو گئے. سب نے اپنے نیوز چینل کھولے ہوئے, اپنی مرضی سے باتیں ہو رہی ہیں, بلکہ ڈیبیٹس بھی ہو رہی ہیں, اسی بیماری پہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں. پتہ بھی ہے کوئی اسی چیز کا, ڈیبیٹس کی چیز کی کر رہے ہو بھائی؟ اور ساری کی ساری غلط انفارمیشن, اور بعض نیٹ پہ جا کے ڈھونڈتے ہیں. بعض لوگ کسی ہسپتال کے چپڑاسی سے ایک شخص پوچھ رہا تھا بھائی یہ بیماری کیسے منتقل ہوتی ہے, اس کو بیچارے کو کیا پتا بھائی, وہ سویپر ہے اپنا کام کر رہے تھے, اسے پوچھو ڈاکٹر سے جا کے پوچھو یا کسی اس کے پاس پوچھو جس کے پاس ہو گئے علم ہے, اب اس بیچارے سے پوچھو, وہ بھی بیچارہ, وہ بھی کسی نے اس کو اہمیت دی ہے نا, وہ بھی شروع ہو گیا بات کرنے میں بتانے میں, اس کو اتنا پتہ ہے کہ ماسک لگانا ہے بس, اس کو اور کوئی پتہ نہیں ہے, اس سے بھی دس منٹ کھڑے ہو کے اس کو سنا دیا. ان للہ وانا الیہ راجعون, اور جس نے سنا جا کے ظاہر سے آگے علم مل گیا نا اسے, آگے اگر پھیلانا تو ہے اس نے, صحیح ہے غلط ہے اس نے کیا, کوئی پوچھ لیا تمہیں کسی نے بتایا ہے, شرم نہیں ہے کہ کس نے بتایا, بتا سکتا ہے؟ میں نے ہسپتال کے ایک سویپر سے پوچھا, بتا سکتا ہے؟ ضرورت ہے بتانے کی؟ اگر ضرورت نہیں ہے سورس بتانے کی تو پھر پوچھتے کیوں ہو, پھر آگے کیوں پھیلاتے ہو بات کو؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, ان چیزوں کو پیچھے نہ لگ جن کا تمہیں علم نہیں ہے. کیوں پیچھے لگتے ہو ایسی چیز جس کو تمہیں علم نہیں ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, بے شک یہ ہم سن رہے ہیں جس کے پیچھے تال میں لگے ہیں, سنی سنائی پہ سن رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے سمع, ہمارا بصر, ہمارا فؤاد, ہمارا دل, ہماری سوچ, ان سب سے سوال کیا جائے گا. کل اولائک کان عنہ مسئولا, کب؟ قیامت کے دن. کیوں ایسی چیز کے پیچھے لگے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا؟ تم سے مطالبہ کیا گیا تھا تو کیوں اپنا وقت ضائع کر؟ جہاں پہ وقت لگانا ہے اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جہاں پر وقت ضائع ہو رہا ہے سارا وقت ہی اسی کے لیے. کیوں؟ تاکہ مجلس کی صدارت مل جائے. اگر آپ جا کے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں تو تمہیں کون پہچانے گا؟ بعض لوگوں کو بڑی بری عادت ہے، مجلس میں جاتے ہیں تاکہ صرف لوگوں کی نظر اس پر پڑے اور کہے یار یہ بندہ کون تھا، بڑا کمال کا بندہ ہے، کیسی خبریں سنا کے گئے. سبحان اللہ، جھوٹی خبروں میں کمال ہے. پتہ ہے کہ ہمارا ماحول کچھ ایسا بن گیا ہے، خبر جب تک اس کو بڑھا چڑھا کے نہ بیان کیا جائے تو بریکنگ نیوز نہیں بنتی وہ، اور جب بریکنگ نیوز نہ ہو تو خبر خبر ہوتی ہے کیا؟ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ کسی زمانے میں کتا کاٹتا تھا بندے کو تو خبر آ جاتی تھی، بریکنگ نیوز ہوتی تھی. اب جب تک بندہ کتے کو نہ کاٹے بریکنگ نیوز نہیں بن سکتی. اب کیا ہے بھائی، کتے نے کاٹے کون سی خبر آ گئی بھائی؟ علاج موجود ہے، ٹیکے لگواؤ، جان چھڑواؤ. اس زمانے علاج نہیں تھا تو مشکل تھی نا، کتے نے کاٹا بندہ بھی باولا ہو جائے گا، اب یہ بھی مر جائے گا بےچارا. اب بریکنگ نیوز وہ بنتی ہے کہ اگر ایسی خبر آ جائے کہ بندے نے کتے کو کاٹا ہے، پھر دیکھیں بریکنگ نیوز بن جاتی ہے. یا آدم خور بندے ہیں کسی قبیلے میں، یہ بریکنگ نیوز بنتی ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، چاہے بڑے لیول پہ میڈیا ہو، صحافت آج کہاں پہ جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، یا چھوٹے لیول پر ہمارے اپنا میڈیا جو ہماری زبان ہے یہ بھی میڈیا بن گئی ہے نا. پورا نیوز چینل منہ کے اندر رکھے ہم لوگوں نے، یہاں یہ چھوٹا جبڑا ہے دو جنوں بیچ میں، پورا نیوز چینل ہم نے کھولا، ادھر نہ جائے سیٹلائٹ پہ، وہ بنا جائے، یہ کافی ہے. بس ہر اسی نیوز سنائی خبر بن جاتی ہے، دو لفظ چار اپنے خود اس میں تھوڑا سا مسالہ ڈال لیں، ایک اٹریکٹیو خبر بن جاتی ہے، لوگوں کو سناؤ پھرتے رہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امسک علیک ھذا یا معاذ، جو زبان کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں اے معاذ اسے اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ. کون کسے کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا معاذ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، فرماتے ہیں اے معاذ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو. اس عظیم انسان کو کہہ رہے ہیں. کیا وہ بغیر علم کے بولتے تھے؟ ایسے لوگ چیزوں پیچھا کرتے تھے جن کے پاس علم نہیں تھا؟ نہیں. کیونکہ انہوں نے یہ سوال کیا، کیا ہمارا مواخذہ ہوگا جو کچھ ہم بولتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ثقلت کو امک یا معاذ، اے معاذ تجھے تیری ماں کھو دے. یہ بد دعا نہیں ہے، محاورتن عربی میں کہا جاتا ہے جب تنبیہ اور تعجب مقصود ہو، کسی شخص کی بات سے، کسی شخص کی بات سے آپ تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ عجیب بات کر رہا ہے، اور اس سے تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے، دو چیزیں مقصود ہوتے ہیں، تو ایسے جملہ کہا جاتا ہے تجھے تیری ماں کھو دے. ثقلت کو امک یا معاذ، کیا لوگ جہنم میں اپنے چہرے کے بل یا ناکوں کے بل گر جاتے ہیں، جہنم میں دھکیل دیے جاتے ہیں، کیا ان کی زبانوں کی کمائی کے بغیر؟ اصل جہنم کی جانے کے سبب بھی یہ زبان ہی ہے. اب عبادت کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، فرائض کی ادائیگی، نوافل کی ادائیگی، اور زبان کو آپ بے لگام چھوڑ دیں، جو کچھ پیچھے کیا ہے یہ زبان اس پر پانی پھیر دیتی ہے، کچھ باقی چھوڑتی نہیں ہے. حصائد السنتہم، حصاد کسے کہتے ہیں؟ جب فصل پک جاتی ہے تو فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے، اسے حصاد کہتے ہیں. حصائد الالسنہ، زبان ایسے ہی سب کچھ کو کاٹ دیتی ہے. جب فصل کاٹ جاتے پیچھے کچھ رہتا ہے، ایسے آپ کے اعمال جو آپ نے اچھے کیے ہیں زبان سب پہ سب کو کاٹ دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے. اور آفات اللسان ہے، ایک آفت نہیں ہے، جن میں جھوٹ ایک ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، گالی ہے، لان تان ہے، یہ بھی گزر چکا ہے، بد دعا ہے ناجائز کسی پر، اور پھر بدعت ہے، بدع الفاظ کہنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بدع الفاظ ہے، ہو ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، یہ کون سا ذکر ہے؟ بدعت ہے، زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے. اور اسی طریقے سے شرک یا الفاظ کہنا، جو سب سے بڑے آفت ہے زبان کی، زبان کٹ جائے لیکن زبان پر کبھی شرک نہ ہو. پانچویں نمبر پہ ہمیں فکر تو ہے کہ مہلک بیماریاں ہیں اور یہ تکلیفیں ہیں, کرونا وائرس وغیرہ ہے, اور فکر ہونی بھی چاہیے, کوئی شک نہیں, لیکن حد سے نہیں بڑھنا چاہیے. ہر چیز کو اس کا مقام دو, عدل و انصاف سے کام لو, چیزوں کو اپنی حدود سے مت بڑھاؤ. اور یہ خوف کی حالت کیوں طاری ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہم غلو سے کام لے رہے ہیں, حد سے گزر جاتے ہیں. کوئی انصاف کا ترازو ہمارے ہاتھ میں باقی نہیں رہتا, مصیبتوں میں خاص طور پہ. تو عدل و انصاف پانچواں پوائنٹ ہے, عدل و انصاف سے کام لے. ایک ماں آئی, ماں ماں ہی ہوتی ہے, اس کے بچے نے ایک دوائیوں کھانسی کی ہے, میرا بچہ مر گیا, میرا بچہ کیوں, کیا ہو گیا بچے کو, دیکھو اس کو کھانسی ہو گئی, اس کو کرونا وائرس ہو گیا. میں نے دیکھا, میں کہا بچہ تو ٹھیک ہے بھائی, کچھ بھی نہیں ہے, اسے بخار بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہیں اس نے کھانسا ہے, اس کو کھانسی آئی ہے. میں نے کہا تم کیا مشکل ہے, تو کھانسی تو آپ نہیں کھانستی, میں بھی کھانس رہی ہوں, یہ بھی کھانس رہی, تو جس کو کھانسی اس کو کرونا وائرس ہو, مر گیا وہ. نہیں نہیں پلیز مجھے بتایا میں کیا کروں, میرا بچہ مر گیا. میں نے بھائی اللہ تعالیٰ تو بچوں کو سلامت رکھے, کیوں اسے مار رہی ہو, تم کہتے کہ تو اسے مار دو گی, اسے کچھ بھی نہیں ہے بھائی, نہ اسے بخار ہے, کوئی علامت بھی نہیں ہے. میں خون ٹیسٹ کرنا چاہتی ہوں. میں کہ کیا ضرورت ہے, ابھی چھوٹا بچہ ہے, چار پانچ مہینے کا بچہ ہے, کیوں اسے ذلیل کرنا چاہتے ہو, ہسپتال میں جا کے خون اور تمہیں اتنی زیادہ خرچہ کرنا چاہتی ہوں. میں تمہیں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں, نہیں تمہیں کیا پتہ ہے, تم نے تو باہر سے دیکھا ہے. ٹھیک ہے بھائی, تمہیں پتہ تھا تو پھر تم ہی لے جاؤ, اسے علاج کروا لو بھائی, اگر ڈاکٹر کو پتہ نہیں پھر تمہیں زیادہ پتہ ہے. ٹھیک ہے, ماں کی ممتا اپنی جگہ پہ ہے, لیکن کیوں یہاں پہ ناانصافی کر رہے ہو اپنے بچے سے, اپنے آپ کو خود اپنے خود بھی ہلکان ہے, بچے کو بھی ہلاکت میں ڈالا ہوا ہے. بچہ بھی اب دودھ نہیں پیتا, کتنی دیر پہلے دودھ پلا کے آئی ہوں, ابھی پلا کے آئی ہوں, تو اب کہاں پیے گا وہ. یعنی بیچاری کو ذہن میں بس یہ آگے تھوڑی سی کھانسی بچے کو آ گئی ہے, اب یہ بچہ مر گیا ہے, پھر تم ہی مار دو گی اسے. ذرا حوصلہ کرے, مومن کے ایمان کے کیا تقاضا ہے, اللہ نہ کرے اگر ہو بھی صحیح, کیا کر سکتی ہو, اگر بیماری لگ بھی گئی ہو کیا کر سکتی ہو, علاج اس کا کوئی ہے نہیں, پتہ ہے کوئی علاج نہیں ہو. جو لوگ ٹھیک ہو جاتے اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو جاتے, وائرس سے خود ختم ہو جاتا ہے. صرف جو ڈاکٹر علاج دیتے ہیں بخار کو کم کرنے کے لیے, درد کو کم کرنے کے لیے وقتی طور پہ, یا اگر سانس رک وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں اس کو باہر سے سانس دے دیتے ہیں, یہ کچھ کر سکتے ہیں ڈاکٹر, ہاپ لیس اینڈ ہیلپ لیس, کچھ نہیں کر سکتے. اللہ سے دعا باقی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تندرستی عطا فرمائے, وہ ٹھیک کر دیں, ورنہ ڈاکٹر خود تو کچھ نہیں کر سکتے الغرض. تو عدل انصاف سے کام لیں. چھٹے نمبر پہ صحت کی حفاظت مطلب شرعی ہے, ہونی چاہیے. اور جتنی بھی یہ ڈر ہے یا لوگوں میں جو اچھی بات, یعنی ماسک بھی پہنا ہوا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, بچاؤ ہونا چاہیے, مطلب شرعی ہے. لیکن یہ مجھے بتائیے کہ کہاں کا انصاف ہے, صحت کی حفاظت کے لیے اتنا کچھ کیا جا رہا ہے, سوال بھی ہے اور نیوز چینلز بھی دیکھے جا رہے ہیں, صحیح غلط کوئی پرواہ نہیں ہے, بس دیکھنا ہے اور انفارمیشن گین کرنی ہے, کثرت سے سوال کرنے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ دین کی حفاظت بھی ہوتی ہے؟ دین کی حفاظت کیا ہوتی ہے, کیسے کی جاتی ہے؟ سبحان اللہ, ہماری فکر کہاں پہ لگی ہے اور صحابہ کرام کی فکر کیسے ہوتی تھی. اسی حدیث میں جس کا میں نے ذکر کیا, ترمذی کی روایت میں, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کے فرمایا امسک علیک ھذا, اپنی زبان کو قابو میں رکھو اے معاذ. حدیث کی ابتدا میں سیدنا معاذ ایک سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کوئی ایسا عمل تو بتائیں جس کے ذریعے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں. کہاں پہ فکر ہے؟ ان کو دنیا میں جنت اور دوزخ نظر آتی تھی, کون سا راستہ جنت کا میں وہ اپناؤں, کون سا راستہ دوزخ کا میں اس سے دور ہو جاؤں. یہ سوال کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمارے کیا سوال ہیں؟ کبھی سوچا کہ جنت کے راستہ کیا ہوتے ہیں, کس راستے سے جنت میں داخل مومن ہوتے ہیں, اور جہنم سے دوری کیسے ممکن ہے, کبھی سوچا ہے؟ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیدنا عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے فکر ہے، آج کا یہ بچہ ہے، کل کے سر مستقبل بننا ہے، اس کی کیا رہنمائی کروں میں؟ ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سینوں پر بھی لیٹے ہوتے ہیں، ہم نے کبھی ان کو کچھ اچھی بات کہی ہے جس سے ان کا دین بچ جائے؟ یا غلام ان اعلمک کلمات، اے غلام، اے چھوٹے اور پیارے بچے، میں تمہیں چند چیزیں بتانے جا رہا ہوں، تعلیم تمہیں دے رہا ہوں. کیا تعلیم ہے؟ پہلے متنبہ کیا، یا غلام، تنبیہ کے لیے، اور غلام اچھے الفاظوں سے، نرمی کے الفاظوں سے، تاکہ قریب ہو جائے. پھر وجہ بتائی کہ تنبیہ کیوں کی ہے، کیوں پکارا ہے. یا غلام، میں تمہیں چند باتیں کرنے جا رہا ہوں، یعنی کان کھول کے سنو، دل کھول کے سنو. احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ تعالیٰ دین حفاظت کرو، اپنے رب کو، اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پاؤ گے، مددگار پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اگر سوال کرو صرف اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرو. اگر مدد مانگو صرف اس اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگو. حدیث کے آخر، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. ہم صحت کی حفاظت چاہتے ہیں، ہونی چاہیے. اپنی دنیا کی حفاظت چاہتے ہیں، ہونی چاہیے. لیکن اس وقت تک ہم محفوظ نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارا رب ہماری حفاظت نہ کرے. جو وائرس سے بچ گئے ہیں، کیوں بچے ہوئے ہیں؟ آپ اور میں بچے، ہمارا کوئی کمال ہے یا نہ سوایا؟ بھائی، ہم تو گیدرنگ میں گئے نہیں، ہم تو جا کے مریض سے ملے نہیں، تو ہم کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. تمہیں کیا پتا، جس راستے میں تم چل رہے تھے اس میں ایک ایسا مریض تھا جس سے یوں کھانسی آئی اور آپ گزرے، وہ وائرس آپ کے منہ میں چلے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. ممکن ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہم گھر میں اپنے آپ کو بند تالے میں نہیں رکھ سکتے، رکھ سکتے ہیں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا، کس نے حفاظت کی ہوئی ہے؟ ورنہ بعض لوگ جو دنیا میں خبر پہنچی، لوگوں نے یہ سمجھا ہے اب تو سو درب گیا. کیوں گیا بھائی؟ ایسا وائرس ہے، مہلک وائرس ہے، وہاں پہ آپ دیکھنا، نعوذ باللہ، یعنی ایسے مریض ہوں گے کہ پوری دنیا میں ایک عجیب سی ایک ماحول یعنی قائم ہو جائے گا سعودی عرب میں. سبحان اللہ. کہتے ہیں مارنے والے سے بچانے والے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. اگر تم مارنے والے پر اللہ کے حکم سے ہی مارتے ہیں، اپنی مرضی سے وہ بھی نہیں مارتے، لیکن اصل حفاظت اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. اور حفاظت تب ہوگی، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کے محافظ بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. حفاظت کیا مطلب؟ اگر ہم دیندار بن جائیں، داڑھی بھی رکھ لیں، نماز بھی پڑھنا شروع کر دیں، توحید بھی سیکھ لیں، سنت پہ عمل بھی کریں، سلف کے منہج کو بھی اپنا لیں، نماز بھی پانچ وقت جماعت پڑھیں، صدقات و خیرات بھی دیں، بیماری نہیں ہوگی. حفاظت سے کیا مراد ہے؟ حفاظت صرف بیماریوں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو محفوظ کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی صحت کو محفوظ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس اپنے حفظ و امان میں جنت میں داخل کر دے گا. یہ حفاظت ہوتی ہے. ورنہ موت تو حق ہے. یہ مطلب یہ نہ سمجھنا کہ دیندار بننے سے، متقی پرہیزگار بننے سے ہمیں موت نہیں آئے گی، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. لیکن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے دیکھو، پھر لذت دیکھو. اگر مصیبت آ بھی جاتی ہے تو اتنی چھوٹی نظر آتی ہے. اگر آپ خود کو اپنے حوالے کر دیتے ہو، یا ان لوگوں کے حوالے کر دیتے ہو جن کو اپنے مددگار سمجھ بیٹھتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، واللہ چھوٹی مصیبت بھی اتنی بڑی نظر آتی ہے. اور منہ سے سب سے پہلے لفظ نکلتا ہے، ہے میں ہلاک ہو گیا، ہے میں مر گیا. سبحان اللہ. اور مومن کو جب تکلیف پہنچی تو اس کے منہ سے نکلتا ہے، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال. ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. صبر کرتا ہے. اور یہی کتنی ہو گئے، ساتواں پوائنٹ ہے کہ مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عجب لامر المؤمن، مؤمن کے امر کے لیے عجب ہے. ان امره كله خیر، اس کے معاملات سارے کے سارے خیر پر ہے. وليس ذلك لاحد الا للمؤمن، وہ صرف مؤمن ہی کے لیے کہ اس کے سارے معاملات خیر پر ہوتے ہیں. کیسے؟ ان اصابته سراء شکر، جب اسے کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو شکر کرتا ہے. وان اصابته ضراء صبر، اور کوئی مصیبت کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی خسارہ ہوتا ہے، چاہے صحت میں ہو، مالی ہو، جانی ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ صبر کرتا ہے. ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له، اچھائی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ خیر سے نوازتا ہے، شکر کرتے ہیں اپنے رب کا، تو اس کے لیے شکر کرنا خیر ہوتا ہے. اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، وہ اس مصیبت تکلیف میں صبر کرتا ہے، اس کے لیے صبر کرنا خیر ہوتا ہے. تو مجھے بتاؤ، مومن کے پورے معاملات خیر پر قائم ہے کہ نہیں؟ انسان کی زندگی میں یا تو خیر ہے یا شر ہے، نہیں؟ اگر خیر ہے تو شکر کرنا ہے، اور شکر کرنا اس کے لیے خیر ہے. اگر شر ہے تو صبر کرنا ہے، صبر کرنا اسی کے لیے خیر ہے. تو خیر ہی خیر ہے کہ نہیں؟ ہر حال میں خیر ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ کہنا الحمدللہ علی کل حال حق ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. وہ آزماتا ہے، اور آٹھواں پوائنٹ ہے کہ ہم پیدا ہی آزمانے کے لیے ہوئے ہیں. یہ کرونا وائرس ہے، مہلک بیماری ہے، کچھ بھی ہے، یہ سب آزمائش ہے اپنے رب کی طرف سے کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، جس نے پیدا کیا ہے موت کو اور زندگی کو. کس لیے پیدا کیا ہے؟ موت بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جیسے کہ زندگی مخلوق ہے. ليبلوكم، تاکہ تمہیں آزمائے. کیوں آزمائے؟ أيكم أحسن عملا، تاکہ جان لے تم میں سے کون ہے جو سب سے اچھا عمل کرنے والے ہیں. شکر کرنا بھی اچھا عمل ہے، صبر کرنا بھی اچھا عمل ہے. خیر سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتے تو شکر کرنا چاہیے، اچھا عمل ہے، احسن عمل ہے. شر سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، صبر کرنا چاہیے، یہ اس سب سے اچھا عمل ہے. نامے نمبر پہ کثرت عبادت کا راستہ اختیار کرنا. بیماری میں مبتلا ہیں، مصیبت میں مبتلا ہیں، ہم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے اور غلطی کا احساس ہوا ہے، اور توبہ بھی عبادات میں سے ہے. کثرت عبادات توبہ کا راستہ اپنائیں سب سے پہلے. جو وجہ ہے، اب وہ وجہ کیسے ختم ہوگی؟ کیونکہ صرف مہلک بیماریاں نہیں ہیں، آج امت میں دیکھیں جو ذلت اور رسوائی عام نظر اور بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ ہمارے اعمال ہی ہیں. یہ اسی فساد میں سے ہے جو ظاہر ہو چکا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دے، ہمیں آزمائے اور سبق دے. اے مسلمان، اے مومن، آنکھیں کھولو اپنی، اب وقت آ گیا ہے، توبہ کرو، صحیح راستہ اپناؤ، اور اپنے آپ کو اس ذلت سے آزاد کرو. تو کثرت عبادات، اپنے آپ کو واپس اپنے رب کی طرف یوں کھینچ کے لے جا اپنے نفس کو. توبہ نہیں کرتی، اسے سبق سکھاؤ، اسے سمجھاؤ، نفس کی تربیت کرو کہ اپنا سر جھکانا سیکھ لے اپنے رب کے حکم کے سامنے. کب تک یہ غفلت اور نافرمانی رہے گی؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ اب ہم توبہ کریں اور سیدھے راستے کو اپنائیں؟ جس میں نماز کیوں ہم چھوڑا ہو؟ نماز سے دوری کیوں ہے اور کب تک رہے گی؟ زکوٰۃ، کتنے میں سمجھو زکوٰۃ کے بارے میں جانتے ہیں؟ یہ ارکان اسلام کی میں بات کروں، اسلام کے ستونوں کی میں بات کر رہا ہوں. گننا تو جانتے ہیں، کمانا بھی جانتے ہیں، گننا بھی جانتے ہیں، مال کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں. کاش یہ جان لیتے کہ اس مال پر ہمارے رب کا حق بھی ہے جس نے ہمیں یہ مال دیا، ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. یہ نہ سمجھ بیٹھا کہ میں ہی کمانے والا ہوں، میری کمائی کا کمال ہے. نہیں، واللہ اسی کا کمال ہے جس نے تمہیں اس قابل بنایا کہ آج تم کمانے کے لائق ہو. ورنہ دنیا میں آپ مسجد کے باہر دیکھتے ہیں دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ہاتھ پھیلانے والے ہیں، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، کسی کے پاؤں نہیں ہیں، کسی کے ہاتھ نہیں ہیں، اور کسی کی عقل ہی نہیں ہے، مانگنے کے لائق بھی نہیں ہے بعض میں. تمہیں نعمتوں سے کس نے نوازا ہے؟ تو اس رب کی طرف واپس پلٹو، وہ تمہیں اس لیے آزماتا ہے کہ تم صحیح راستہ اپناؤ، لعلہم یرجعون کا راستہ اپناؤ. صدقات اور خیرات کثرت سے کیا کرے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، داو مرضاکم بالصدقات، یا بالصدقہ دوسری روایت میں، اپنے مریضوں کے علاج صدقات اور خیرات سے کیا کرو. اور اس میں یاد رکھیں، صدقات اور خیرات میں ایک بہت بڑی بھول ہے اور غلطی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں بکرا ذبح کرو، جان کا نذرانہ دو. مصیبت آتی ہے، کوئی ایسی موذی بیماری لاحق ہوتی ہے جس کا علاج نہیں، جیسے کہ کرونا وائرس کے معنی مثال دی، دوسری بیماریاں، تو فوراً کہتے ہیں بھائی جلدی سے بکرا ذبح کرو، یا کسی بیماری کا اندیشہ ہوتا ہے کہتے ہیں جلدی سے دم دو، دم دو. دم کیا دو؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ خون کا پیاسا ہے، نعوذ باللہ، کہ خون کے بدلے خون ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے گا. ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ طرز عمل دور جاہلیت میں مشرکین کا تھا، جو جنوں سے ڈرتے تھے، شیطانوں سے ڈرتے تھے، وہ بکرے اور جانور بلی چڑھاتے تھے، ذبح کرتے تھے تاکہ وہ ان جنوں کے شر سے محفوظ ہو جائے، شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے. اور آج بعض مسلمانوں نے وہی راستہ اپنایا ہے، بھائی جلدی سے صدقہ دو. صدقہ کا مطلب بکرا ذبح کرو، صدقہ کا معنی ہے، کیونکہ بکرا ذبح کرنا عبادت ہے، الگ سے عبادت ہے. فصل ربک وانحر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو، قائم کرو، اور اس کے ساتھ جو ہے نحر، نحر کہتے ہیں ذبح کرنے کو. جیسے نماز عبادت ہے ویسے قربانی بھی عبادت ہے. تو یہ کسی نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص کسی ایسی مرض مبتلا ہو جائے جس کا علاج ممکن نہ ہو دنیا میں، تو اس کے لیے بکرا ذبح کرو تاکہ وہ اس بیماری سے آزاد ہو جائے، تندرست ہو جائے. یہ مومن کی طرز عمل نہیں ہے، یہ دور جاہلیت میں مشرکین کا طرز عمل ہے. اور آخر دسویں نمبر پر، جو علاج کے غلط راستے ہیں ان سے بچو. بعض لوگ جادوگر کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، بھائی اسے کرونا وائرس لاحق ہو گیا ہے، تعویذ چاہیے، ڈاکٹر کے پاس تو علاج نہیں ہے، ابھی جادوگر کے پاس علاج آ گیا ہے. اور بعض جادوگر بھی بس بیٹھے سینہ تان کے، فکر نہ کریں بھائی، لے ہمارے پاس اس وائرس کی ایسی کی تیسی، دیکھتے کیسے رہتا ہے یہ. اور وہ غلاظت سے لکھے ہوئے تعویذ دیتا ہے جس میں شرک اور بدعات شامل ہوتے ہیں. مریض تو ویسے ہی مریض ہے، اس کی دنیا تو گئی اگر جاتی بھی ہے، لیکن ایمان کیوں جائے؟ اگر دنیا سے جانا ہی ہے تو پھر شرک اور کفر لے کے جاؤ گے اپنے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. یہودیوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کے نبی جو ہیں یہ جادو کیا کرتے تھے. اور یہودی ہمیشہ انبیاء کے گستاخ رہے ہیں، یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کیا ہے. اور ارکان ایمان میں سے ہے الایمان بالرسل، اللہ کے رسولوں پر ایمان. اور اس ایمان کا یہ بھی تقاضا ہے، یہ ایمان ہم سے یہ مطالبہ کرتے کہ انبیاء سے محبت کی جائے، ان کی شان میں گستاخی نہ کی جائے بلکہ ان کی شان بڑھائی جائے. حدود کے دائرے میں، خلوق سے کام نہیں لینا کہ نبی کا درجہ بلند کر کے رب کا درجہ دے دیا، یہ اسے پکارا شروع کر، ہرگز نہیں. شریعت نے ہمیں ہر چیز بالکل واجب سمجھا دی ہے. الغرض جادوگروں کے پاس نہیں جانا، جادوگر کے پاس جانے سے ایمان بھی گیا، صحت بچے نہ بچے، رہے نہ رہے، لیکن ایمان باقی نہ رہے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص جادوگر کے پاس جاتے اس کی تصدیق کرتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے کفر کیا جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اور اگر کوئی شخص صرف یوں ہی چلا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ جادوگر کرتا کیا ہے، تصدیق نہیں کرتا، صرف چلا جاتا ہے جادوگر کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی 40 دن کی نماز نہیں. 40 دن آپ نماز پڑھیں گے, 200 نماز آپ پڑھیں گے ضرور, ساقط نہیں ہوتی جب تک یہ سانس جاری ہے, لیکن نماز اللہ تعالیٰ کا قبول نہیں ہوگی. نہیں پڑھیں گے تو بے نمازی ٹھہرائیں گے, پڑھنی بھی ہے لیکن نماز کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, لیکن پڑھنی فرض ہے. آپ پڑھیں گے بھی لیکن نماز نہیں ہوگی. 40 دن, 40 نمازیں, 40 دن کی نماز, تو کیا فائدہ ہوا؟ جان تو ایسے خطرے میں, ایمان کو بھی خطرے میں ڈالنا ہے. اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کریں, اور جو بھی تکلیفیں ہیں, جو بھی مصیبتیں ہیں, اس کا ایک ہی راستہ ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, مانگے اللہ تعالیٰ سے, گڑ گڑا کے مانگے, اور رات کے آخری پہر میں 2 رکعت اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں, اپنے رب سے مانگے, اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں. اور میں دعا کرتا ہوں ہر اس مریض کے لیے جو اس مرض میں مبتلا ہے یا کسی اور مرض میں مبتلا ہے, ہر اس مسلمان مرد اور چھوٹے اور بڑے کے لیے جو اس مرض میں مبتلا ہے یا کسی اور مرض میں مبتلا ہے, کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے, ان کو ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ آزاد فرمائے, اور ان کو صحت یابی سے نواز دے. اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کی حفاظت اور دین کی حفاظت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کو اللہ تعالیٰ ان کو محافظ بنے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. دیکھا, یہ سوال ہے کہ آج میں عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا تو میں نے ماسک پہن لیا تھا احرام کے حالت میں, اور میں نے عمرہ کیا, کہ اس میں کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. ماسک ضرورت کے لیے استعمال کرنا, جیسے کہ آج کل اس بیماری کا خدشہ ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی چہرہ ڈھانپ لیتا ہے بغیر وجہ کے, اور آپ نے ماسک سے پورا چہرہ نہیں ڈھانپا, صرف یہ حصہ ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.